बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज।
بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد صدق الله العلي العظيم।
शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। कसम है फज्र की और दस रातों की और जुफ्तो ताक की और रात की जब वो जाने लगे। बेशक इन चीज़ों में कसम है साहिब अक्ल के लिए। क्या तुमने नहीं देखा कि तुम्हारे रब ने कौम आद के साथ क्या किया है, सुतून वाले इरम वाले जिसका मिसल दूसरे शहरों में नहीं पैदा हुआ है, और समूद के साथ जो वादी में पत्थर तराश कर मकान बनाते थे, और मीखों वाले फिरौन के साथ जिन लोगों ने शहरों में सरकशी फैलाई और खूब फसाद किया, तो फिर खुदा ने उन पर अजाब के कोड़े बरसा दिए। बेशक तुम्हारा परवरदिगार जालिमों की ताक में है।
ریڈیو تہران کی اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. عباس سید اور ساتھیوں کا سلام قبول فرمائیں. عزیز سامعین، ابھی آپ تلاوت کلام مجید اور اس کا اردو ترجمہ سماعت فرما رہے تھے. قاری تھے جناب کریم منصوری، جو سورہ فجر کی آیت نمبر 1 سے لے کر 14 تک کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہے تھے. ریڈیو تہران کی رات کی تیسری اور آخری مجلس کی نشریات شارٹ ویو میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6175 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹس پر پیش کی جا رہی ہیں. ریڈیو تہران کے مختلف پروگرام ہماری ویب سائٹ پر بھی اپلوڈ کیے جاتے ہیں. اسی طرح ویب سائٹ پر موجود آرکائیو میں آپ جب چاہیں مختلف ماضی میں نشر کیے گئے پروگرام بھی سماعت فرما سکتے ہیں. ہماری ویب سائٹ کا ایڈریس ہے urdu.sahar.tv.ir. اور اب پیش خدمت ہے رات کی نشریات میں پیش کیے جانے والے پروگراموں کی تفسیر. سب سے پہلے آپ عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے. عالمی خبروں کے بعد پیش کی جائے گی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور نعت رسول مقبول کے بعد نشر کریں گے پروگرام اسلام پلس. اور سامعین، دعائے امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجہ شریف ہماری رات کی نشریات کا آخری پروگرام ہوگا، جس کے ساتھ ہی ہماری رات کی اس دعا کے ساتھ ہی ہماری رات کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائے گی. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، سماعت فرمائیے عالمی خبریں. ریڈیو تہران سے عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. پہلے پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں. امریکیوں نے 3 روز قبل ایک پیغام بھیج کر ایران سے فوری معاہدے کی درخواست کی ہے. ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے جنگ یوکرین میں ایرانی ساختہ ڈرون طیاروں کے استعمال سے متعلق من گھڑت دعوتوں کو سختی کے ساتھ مسترد کیا ہے. پاکستان میں سابق وزیراعظم عمران خان نے اپنے خلاف الیکشن کمیشن کی نااہلی کے فیصلے کو چیلنج کر دیا ہے. ہندوستانی خلائی تنظیم اسرو کے سب سے وزنی خلائی راکٹ LVM کے 3 کی روانگی کا وقت نزدیک پہنچ رہا ہے. شام کے فوجیوں نے امریکہ کے باوردی دہشت گردوں کے قافلے کو پسپائی پر مجبور کر دیا. اور یمن کی نیشنل سالویشن حکومت نے غیر ملکی کمپنیوں کو اس ملک کے تیل کے ذخائر پر دراندازی کی جانب سے خبردار کیا ہے. سماعت فرمائیے تفصیل سے خبریں. اسلامی جمہوری ایران کے وزیر خارجہ امیر عبداللہ یان نے ایروان میں آرمینیا کے وزیر اعظم نکولا پاشیان سے ملاقات کے بعد ایک پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ امریکیوں نے 3 روز قبل ایک پیغام بھیج کر ایران سے فوری معاہدے کی درخواست کی ہے. انہوں نے بتایا کہ 3 روز قبل امریکیوں کی جانب سے فوری معاہدے پر مبنی ایک پیغام موصول ہوا، جس کے جواب میں تہران نے واضح کر دیا کہ جب تک ایٹمی توانائی کی عالمی ایجنسی کی جانب سے عائد شدہ الزامات کا معاملہ حل نہیں ہو جاتا، اس وقت تک ایران کسی بھی معاہدے پر دستخط نہیں کرے گا. وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے امریکیوں کے رویے اور بیانات میں تضاد کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ نے ایک جانب تہران کے لیے پیغام کا سلسلہ جاری رکھا ہے تو دوسری جانب ایران کے اندرونی مسائل میں مداخلت کرتا ہے. وزیر خارجہ نے کہا کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ امریکہ سیاسی اور نفسیاتی دباؤ ڈال کر ایٹمی مذاکرات میں ایران سے رعایتیں لینا چاہتا ہے. حسین امیر عبداللہیان نے زور دے کر کہا کہ تہران منطق اور معاہدے کے اصولوں اور اسلامی جمہوریہ ایران کی ریڈ لائنوں کو مد نظر رکھتے ہوئے مذاکرات کی میز سے ہٹے گا، نہ امریکہ کو کسی بھی قسم کی رعایت دے گا. ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان ناصر کنانی نے جنگ یوکرین میں ایرانی ساختہ ڈرون طیاروں کے استعمال سے متعلق من گھڑت دعووں کو سختی کے ساتھ مسترد کرتے ہوئے کہا کہ تہران کسی بھی غیر ذمہ دارانہ اقدام کا جواب دینے کا حق محفوظ رکھتا ہے. یہ بات انہوں نے یورپی کونسل اور حکومت برطانیہ کی جانب سے ایران کے خلاف عائد کی جانے والی تازہ پابندیوں پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہی۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے جنگ یوکرین میں ایرانی ڈرون طیاروں کے استعمال کے من گھڑت دعووں کی آڑ میں عائد کی جانے والی پابندیوں اور یورپی ٹرائیکا کے مشترکہ بیان میں کیے جانے والے دعوے کو سختی کے ساتھ مسترد کر دیا۔ ناصر کنانی کا کہنا تھا کہ اسلامی جمہوری ایران شروع ہی سے یہ بات زور دے کر کہتا آیا ہے کہ اقوام متحدہ کے تمام رکن ملکوں کو تنظیم کے چارٹر کی مکمل پابندی کرتے ہوئے دوسرے ملکوں کے اقتدار اعلی، آزادی اور عرضی سالمیت جیسے بین الاقوامی ضابطوں کا مکمل احترام کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ اسلامی جمہوری ایران جنگ یوکرین کے فوری خاتمے اور امن کے قیام کی غرض سے سفارتی کوششوں کی حمایت کرتا ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے واضح کیا کہ یورپی یونین اور برطانیہ ایران کے خلاف سیاسی ماحول میں مسلسل زہر گھول رہے ہیں اور ان کے اقدامات غیر ذمہ دارانہ، تخریب کارانہ اور غیر قانونی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یورپی یونین اور برطانیہ سلامتی کونسل کی قرارداد 22-31 کی گمراہ کن تشریح کے ذریعے اس قرارداد کو اپنے من گھڑت داموں سے جوڑنے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے واشگاف الفاظ میں کہا کہ یوکرین میں جاری تنازع اور سلامتی کونسل کی مذکورہ قرارداد میں سرے سے کوئی باہمی تعلق ہی نہیں ہے۔ اقوام متحدہ میں روس کے مندوب نے جنگ یوکرین میں ایرانی ڈرون طیاروں کے استعمال کی تردید کرتے ہوئے مغرب پر غلط معلومات پھیلانے کا الزام عائد کیا ہے۔ یوکرین کے بارے میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے روس کے مندوب ویسلی نیپسیا نے ایران سے ڈرون طیاروں کی خریداری سے متعلق یورپی ملکوں کے پروپیگنڈے کو سختی کے ساتھ مسترد کیا ہے۔ روسی مندوب کا کہنا تھا کہ ان کا ملک ایران سے ڈرون طیاروں کی خریداری کے بارے میں مغرب کی پھیلائی ہوئی غلط معلومات کو سختی کے ساتھ مسترد کرتا ہے۔ انہوں نے خطاب سے پہلے اقوام متحدہ میں امریکہ کے نائب مندوب سے ایران کے خلاف مغربی پروپیگنڈا مہم کو آگے بڑھانے کے عنوان سے گفتگو کی اور کہا کہ ایران نے روس کو ڈرون طیارے فروخت کر کے سلامتی کونسل کی قرارداد 22-31 کی خلاف ورزی کا ارتکاب نہیں کیا اور نہ ہی یہ طیارے اس انداز سے فروخت کیے گئے ہیں۔ اقوام متحدہ میں فرانس کے مندوب نے بھی اپنے خطاب میں ایران کے خلاف امریکی دعوے کا اعادہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہمیں عالمی ادارے کے ماہرین سے توقع ہے کہ وہ تباہ شدہ ڈرون طیاروں کا ملبہ حاصل کرنے اور اس کی اصلیت کے تعین کی غرض سے جلد یوکرین کا دورہ کریں گے۔ قبل از این اقوام متحدہ میں یوکرین کے سفیر اور مستقل مندوب سرگئی کیسلیسا نے بھی سلامتی کونسل کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے اپنے ملک کے خلاف جنگ میں روس کی جانب سے ایرانی ڈرون طیاروں کے استعمال سے متعلق مغربی ملکوں کے من گھڑت دعووں کا اعادہ کیا تھا۔ قابل ذکر ہے اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب امیر سعید ایروانی نے ایک خط کے ذریعے یوکرین کی اس تجویز کو مسترد کر دیا کہ جس میں تباہ شدہ ڈرون طیارے کی جانچ پڑتال کی غرض سے اقوام متحدہ کے ماہرین کے دورے یوکرین کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ ایرانی مندوب کے خط میں آیا کہ ایسے کسی بھی اقدام کو ایٹمی معاہدے سے متعلق سلامتی کونسل کی قرارداد 22-31 سے جوڑنا مذکورہ قرارداد کی روح کے منافی ہے اور اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے۔ ایران نے حالیہ بلوؤں میں بنیادی کردار ادا کرنے پر امریکہ کے خلاف کیس تیار کر لیا ہے۔ ایرانی عدلیہ کی انسانی حقوق کمیٹی اور شعبہ بین الاقوامی امور کے سربراہ قاسم غریب آبادی نے کہا کہ ایران کے محکمہ انصاف نے حالیہ ہنگاموں اور بلوؤں میں ہونے والے نقصانات کے تعین اور براہ راست ملوث ہونے کے الزام میں امریکہ کے خلاف فیصلہ صادر کرانے کی غرض سے قانونی کیس تیار کر لیا ہے۔ قاسم غریب آبادی کا کہنا تھا کہ لوگوں کو بلووں اور سرکاری اور نجی املاک پر حملوں کے لیے اکسانے، دہشت گردانہ اقدامات اور مظاہروں کو پرتشدد بنانے والے اقدامات کی تربیت دینے میں ایران انٹرنیشنل اور بی بی سی فارسی جیسے ٹی وی چینلوں کے کردار کے پیش نظر مذکورہ چینلوں کو دہشت گرد گروہوں اور افراد کی فہرست میں شامل کیا جانا چاہیے۔ ایرانی عدلیہ کی انسانی حقوق کمیٹی اور شعبہ بین الاقوامی امور کے سربراہ کے بقول ایران کے متعلقہ ادارے فارسی زبان کے چینلوں کی میزبانی کرنے والے ممالک یعنی برطانیہ اور سعودی عرب کے کردار کو بھی کیس میں ضرور شامل کریں گے۔ انہوں نے بعض یورپی ملکوں میں ایران کے سفارتی مراکز اور سفارتکاروں پر حملوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ سفارت خانوں اور سفارتی مراکز نیز سفارتکاروں کا تحفظ میزبان ملکوں کی ذمہ داری ہے۔ قاسم غریب آبادی نے کہا کہ عالمی کنونشنوں اور ضابطوں کے تحت سفارت خانوں اور سفارتی مراکز کو پورا تحفظ حاصل ہے اور ان کے تحفظ کے لیے لازمی اقدامات انجام دینا میزبان ملکوں کی ذمہ داری ہے۔ ایران میں حالیہ ہنگاموں کے دوران امریکہ اور بعض یورپی ملکوں کے حکام ان ملکوں کے ذرائع ابلاغ اور مغرب کے حمایت یافتہ انقلاب دشمن عناصر سے وابستہ فارسی چینل تحقیقات کے مرحلے سے گزرنے والے ایک غم انگیز واقعے سے ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے رہے ہیں، اور انہوں نے ایرانی قوم کے حقوق کی حمایت کے جھوٹے نعرے لگا کر بلوائیوں اور ایرانی عوام کی سلامتی کو درہم برہم کرنے والے عناصر کی حمایت میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی۔ پاکستان میں سابق وزیراعظم عمران خان نے اپنے خلاف الیکشن کمیشن کے نااہلی کے فیصلے کو چیلنج کر دیا ہے۔ پاکستانی میڈیا رپورٹوں کے مطابق پی ٹی آئی چیئرمین اور سابق وزیراعظم عمران خان نے اپنے خلاف الیکشن کمیشن کے حالیہ فیصلے کو چیلنج کرتے ہوئے اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیل دائر کر دی ہے۔ الیکشن کمیشن کے نااہلی کے فیصلے کو کالعدم قرار دیے جانے کی درخواست عمران خان کی جانب سے ان کے وکیل بیرسٹر علی ظفر نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں جمع کرائی ہے۔ عمران خان کی اپیل میں سیکرٹری الیکشن کمیشن اور قومی اسمبلی کے اسپیکر اور سیکرٹری سمیت مختلف عہدیداروں کو فریق بنایا گیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اپیل سماعت کے لیے منظور کر لی ہے۔ یاد رہے پاکستان کے الیکشن کمیشن نے توشہ خانہ کیس میں عمران خان کو نااہل قرار دے دیا ہے۔ الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ عمران خان کو آئین کے آرٹیکل 63B کے تحت نااہل قرار دیا گیا اور اب وہ قومی اسمبلی کے رکن نہیں رہے۔ دوسری طرف الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف پرتشدد احتجاج پر پی ٹی آئی کے متعدد اراکین کے خلاف اسلام آباد کے ایک تھانے I-10 میں انسداد دہشت گردی کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ FIR میں پی ٹی آئی کے کارکنوں پر پولیس، FC اور دیگر اداروں کے اہلکاروں پر پتھراؤ کا الزام ہے، جس میں حکومتی ذرائع کے مطابق متعدد اہلکار زخمی ہو گئے ہیں۔ پاکستان کی قومی اسمبلی نے جبری گمشدگی سے متعلق فوجداری قوانین ترمیمی بل 2022 پاس کر دیا ہے۔ پاکستانی میڈیا رپورٹوں کے مطابق اس بل میں جبری گمشدگی کو سنگین جرم قرار دیا گیا ہے۔ ایوان میں منظوری کے لیے فوجداری قوانین ترمیمی بل 2022 پیش کیے جانے سے پہلے وفاقی وزیر قانون اعظم نظیم تارڑ نے متنازع سیکشن 514 کو واپس لینے پر رضامندی ظاہر کی۔ یاد رہے کہ سیکشن پر حکمران اطاعت کے بہت سے اراکین نے اعتراض اور موجودہ شکل میں بل کے حق میں ووٹ دینے سے انکار کر دیا تھا۔ بل کے حل شدہ سیکشن میں جبری گمشدگی سے متعلق شکایت اور معلومات کے غلط ثابت ہونے پر شکایت کنندہ اور معلومات فراہم کرنے والوں کے لیے قید اور جرمانے کی سزا مد نظر رکھی گئی تھی۔ اس سیکشن پر اراکین قومی اسمبلی کا اعتراض یہ تھا کہ جبری گمشدگی کو سنگین جرم قرار دینے کے قانون کو غیر مؤثر بنا دے گا۔ اس بل کا مسودہ عمران خان کی قیادت میں پی ٹی آئی حکومت نے تیار کیا تھا اور اس کو سابق وزیر داخلہ شیخ رشید نے پیش کیا تھا۔ بل گزشتہ سال نومبر میں قومی اسمبلی سے پاس ہو گیا، مگر سینٹ نے اس میں چند ترامیم کی، جس کے بعد یہ بل قومی اسمبلی میں دوبارہ پیش کیا گیا۔ ہندوستانی خلائی تنظیم اسرو کے سب سے وزنی خلائی راکٹ LVM کے 3 کی روانگی کی الٹی گنتی شروع ہو گئی ہے۔ ہندوستانی میڈیا رپورٹوں کے مطابق اسرو کے سب سے وزنی خلائی راکٹ LVM-K3 کو خلا میں روانہ کرنے کے لیے الٹی گنتی کا آغاز گزشتہ شب 12:07 پر ہوا۔ ہندوستانی ذرائع کے مطابق یہ خلائی راکٹ سنیچر اور اتوار کی درمیانی رات ریاست آندھرا پردیش کے سری ہری کوٹا کے ستیش دھون خلائی مرکز سے چھوڑا جائے گا۔ شام کے فوجیوں نے امریکہ کے باوردی دہشت گردوں کے قافلے کو پسپائی پر مجبور کر دیا۔ رپورٹ مطابق شام کے فوجیوں نے صبح حسکہ کے تل تمر علاقے میں امریکی غاصب فوجیوں کے قافلے کا راستہ روک کر انہیں تل اللوبن اور ام الخیر قصبوں کی جانب آگے جانے نہ دیا۔ باخبر ذرائع کے مطابق امریکی باوردی دہشت گردوں کا قافلہ پانچ بکتر بند گاڑیوں پر مشتمل تھا۔ واضح امریکی غاصب افواج اور ان سے وابستہ دہشت گرد عناصر نے شام کے شمال اور مشرقی علاقوں پر قبضہ کر رکھا ہے، جہاں سے تیل اور زرعی اجناس کو اسمگل کر کے عراق سے باہر لے جایا جاتا ہے۔ اور آخر میں یہ خبر کہ یمن کی نیشنل سالویشن حکومت نے غیر ملکی کمپنی کو اس ملک کے تیل کے ذخائر پر در اندازی کی جانب سے خبردار کیا ہے۔ المسیرہ نیوز ایجنسی کے مطابق یمن کی نیشنل سالویشن حکومت کی اعلی اقتصادی کونسل نے کہا ہے کہ یمن کے تیل کو لوٹنے والے تیل بردار جہاز پر ڈرون حملہ جارے ممالک کے لیے ایک سنجیدہ انتباہ ہے۔ یمن کی حکومت کے جاری شدہ بیان میں واضح کیا گیا ہے کہ سعودی اتحاد اور اس کے کرائے کے فوجیوں کو یمنی تیل فروخت کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے اور اس سلسلے میں یمنی حکومت کے فیصلے کا احترام لازمی ہے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئی۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے۔ کیوں کہوں یہ عطا کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے، ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے، ایک قدم بھی نہ ہم چل سکیں گے قدم بھی نہ ہم چل سکیں گے حضور، ایک قدم بھی نہ ہم چل سکیں گے حضور، ہر قدم پر کرم آپ کا چاہیے، ہر قدم پر کرم آپ کا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے، عشق میں آپ کے ہم تڑپتے تو ہیں، عشق میں آپ کے ہم تڑپتے تو ہیں، عشق میں آپ کے ہم تڑپتے تو ہیں، ہر تڑپ میں بلالی عطا چاہیے۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامنے بھی اپناتے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے، اور اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام اسلام پلس۔ پروگرام اسلام پلس کے بعد ہم دعائے امام زمانہ نشر کریں گے، جس کے ساتھ ہی ہماری رات کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی۔ تو سماعت فرمائیے پروگرام اسلام پلس۔
ریڈیو تہران کی اردو سروس صاحب سے مخاطب ہیں، یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے، جسے ہم اپنے سامعین کے استفادے کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ اصلی پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے آپ سحر اردو ٹی وی کی ویب سائٹ urdu.sahartv.ir سے رجوع کر سکتے ہیں۔ Thank you.
کہتے ہیں کہ خدا شناسی ایک فطری چیز ہے، انسان اپنی فطرت اور ضمیر سے خدا کو پہچانتا ہے۔ اگر یہ بات صحیح ہے تو پھر دنیا کی اکثر آبادی خدا کو کیوں نہیں مانتی، اس سے روگرداں کیوں ہے؟ اور جو مانتی بھی ہے وہ بھی خدا کے بتائے ہوئے راستے پر عمل نہیں کرتی، ایسا کیوں ہے؟
یہ سوال بھی بہت اہم ہے کہ اللہ کو پہچاننا جب ایک فطری چیز ہے تو تمام لوگ پھر اللہ کو کیوں نہیں مانتے، کیوں نہیں پہچان پاتے؟ بہت اچھا سوال ہے کہ جب ہمیں اللہ نے پیدا کیا ہے اور ہماری فطرت میں یہ رکھا ہے کہ ہم اللہ کو پہچانیں، تو آخر یہ اتنی تعداد میں کافر کیوں پائے جاتے ہیں، مشرک کیوں پائے جاتے ہیں، قدم قدم پہ اللہ کا انکار کرنے والے کیوں پائے جاتے ہیں؟ جب ہماری فطرت میں ایک چیز اللہ نے رکھ دی ہے تو ہمیں اللہ کے ماننے والوں کے علاوہ اس کائنات میں کوئی نظر نہیں آنا چاہیے، لیکن ہم دیکھتے ہیں اس کے بجائے کہ سب اللہ کو مانتے ہوں، اللہ کو نہ ماننے والوں کی تعداد اس دنیا میں بہت زیادہ ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ کی شناخت، اللہ کی معرفت ایک فطری چیز ہے۔ اس کا مطلب اس سے نہیں ہے کہ فطری چیز ہے تو ہر آدمی مان ہی لے یا ہر آدمی ایمان ہی لے آئے۔ فطری ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو پہچاننے کی صلاحیت ہماری عقل کے اندر اور ہمارے دل میں موجود ہے، یہ اللہ نے اپنی معرفت کا ذخیرہ ہمارے قلب ہمارے دل میں قرار دیا ہے، ہماری عقل میں یہ صلاحیت موجود ہے، لیکن اس کے سامنے کچھ رکاوٹیں پیش آ جاتی ہیں جنہیں دور کرنا ہوگا۔ انبیاء اسی لیے آتے ہیں تاکہ اس فطری معرفت کو ترقی دے سکیں، اور جو رکاوٹیں آدمی کے سامنے ہیں خدا کو پہچاننے کے سلسلے میں پیش آتی ہیں، ان رکاوٹوں کو دور کر سکیں۔ فطری ہے بالکل، لیکن بہت سی چیزیں ہماری فطرت میں ہوتی ہیں، لیکن اس فطری چیز کے سامنے اگر کچھ رکاوٹیں آ جاتی ہیں تو آدمی پھر اس فطری چیز کے ذریعے سے وہ کمال نہیں حاصل کر پاتا جو اسے کرنا چاہیے۔ مثلاً آدمی کی فطرت میں ظلم کرنا نہیں ہے بلکہ رحم کرنا ہے، لیکن آدمی اپنی فطرت سے غافل ہو جاتا ہے، اس کی ہوا ہوت جب غالب آتی ہے تو حکومت کے لیے، زیادہ مالدار بننے کے لیے، زیادہ عزت حاصل کرنے کے لیے اپنی فطرت کو بھول کے غیر فطری راستے پہ لگ جاتا ہے۔ تو یہ صرف خدا شناسی کے سلسلے میں اعتراض وارد نہیں ہوتا یا اشکال پیش نہیں آتا کہ یہ چیز فطری ہے تو ہمیں حاصل کیوں نہیں ہے، دنیا میں اس کا لوگوں کے ذریعے سے مشاہدہ کیوں نہیں ہوتا، بلکہ یہ بہت سی چیزوں کے سلسلے میں ہے۔ ظلم مثلاً قبیح ہے، یہ فطرت آدمی کی جانتی ہے، آدمی کی عقل بھی اس بات کا اقرار کرتی ہے، لیکن بہت سے لوگ ہیں، اکثر لوگ اپنے اوپر بھی ظلم کرتے ہیں، دوسروں پہ بھی ظلم کرتے ہیں۔ تو فطری ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس بات کی صلاحیت، اس بات کی قابلیت نفس انسانی میں، قلب انسانی میں اور عقل انسانی میں پائی جاتی ہے۔ اب اس فطرت کے سامنے جو رکاوٹیں اسے دور کرنا چاہیے، اور وہ انبیاء کی تعلیمات پر عمل کرنے سے دور ہو سکتی ہیں۔ انبیاء اسی لیے آئے ہیں آدمی کے عقل و شعور میں اضافہ کریں، اس کو اور زیادہ بلندی عنایت کریں، اور جو آدمی کے کمال اور سعادت کے راستے میں جو رکاوٹیں انہیں دور کریں۔ تو اگر ہم توجہ کریں اللہ کی طرف، متوجہ ہوں اللہ کو پہچاننا چاہیں تو ہم پہچان سکتے ہیں، لیکن ایک آدمی ارادہ ہی نہ کرے اللہ کو پہچاننے کا، دین کو پہچاننے کا، تعلیمات کو پہچاننے کا، اللہ کی طرف سے برگشتہ ہو تو اس کی فطرت اس کے کام نہیں آ سکتی، چونکہ اس کے لیے رکاوٹیں موجود ہیں، فطرت ان میں دب کے رہ جاتی ہے۔ لہٰذا اس فطرت کو ابھارنے کی ضرورت ہے، اور اس کے سلسلے میں اللہ پر اور انبیاء پر ایمان لانا ضروری ہے، یا کم از کم اگر انبیاء اور اللہ کو مرحلہ ابتدائی میں نہیں پہچانتا تو اپنے عقل پہ زور دینے کی ضرورت ہے کہ ہمیں اتنا اچھا کس نے پیدا کیا ہے، اتنا یہ نظام کائنات جو احسن طریقے سے چل رہا ہے اس کا ناظم کون ہے، ہمیں اپنی عقل پہ زور دینے کی ضرورت ہے تاکہ ہم فطری انداز میں اللہ کو پہچان سکیں۔ لیکن اگر ہم اللہ کے سلسلے میں اپنی فطرت پہ زور نہیں دیں گے، عقل و شعور سے کام نہیں لیں گے، غفلت کا شکار رہیں گے، تو عین ممکن ہے کہ ہم اللہ پر ایمان لانے کے بجائے اللہ کا کفر کریں اور اللہ کی عظمت سے انکار کر بیٹھیں۔
شیعہ کہتے ہیں کہ ہم تحریف قرآن کے قائل نہیں ہیں، اہل سنت بھی کہتے ہیں ہم بھی قائل نہیں ہیں، پھر روزمرہ کی زندگی میں اللہ کے احکام پر عمل کرنے میں کیوں اختلاف پایا جاتا ہے، حالانکہ دونوں کا سرچشمہ یہی قرآن ہے؟
ماشاءاللہ، یہ سوال بہت اچھا ہے، اس وجہ سے کہ اس سوال سے بہت زیادہ مشکلات دور ہو سکتی ہیں اگر یہی سوال انسان کے سمجھ میں آ جائے۔ شیعہ سنی کے درمیان میں اختلاف کے بارے میں جو نکات ہیں ان میں سب سے پہلی بات یہ ہے، مثال کے طور پر جیسے عبادت ہے، نماز ہے، تو نماز کے کلیات میں فرق نہیں پایا جاتا ہے بلکہ جزی چیزوں میں فرق پایا جاتا ہے، لیکن کل اسلام، کل عقائد، کل احکامات میں کہاں سے فرق آیا ہے شیعہ اور سنی کے درمیان میں، جبکہ سب کے سب قرآن کریم کے تابع ہیں؟ قرآن کریم تو احکام اور عقائد کے اعتبار سے مختلف نہیں ہے، تو پھر سوال یہ ہے کہ اتنے بڑے بڑے اختلافات کیوں ایجاد ہو گئے ہیں؟ شیعہ اور سنی میں جو اختلافات کی بنیادی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ اہل سنت والجماعت حضرات پیغمبر اکرم کے بعد صحابہ کے تابع دار بن گئے، ہر وہ بات کے جو صحابہ سے نقل ہوتی ہے اس کو مستند سمجھتے ہیں، ان کے عمل کو مستند سمجھتے ہیں، یہاں تک کہ اگر صحابہ سے کوئی غلطی بھی سرزد ہو گئی ہے، کوئی خطا سرزد ہو گئی ہے، اشتباہ ہو گیا ہے، تو اسے خطا اجتہادی کا نام دے دیتے ہیں، اور جو باتیں ان سے نقل ہوتی ہے وہ اسی کی اتباع کرتے ہیں۔ ادھر سنی حضرات تو صحابہ کے اتباع میں چلے گئے، اور ادھر شیعہ حضرات اہل بیت کے تابع دار بن گئے، جو بات اہل بیت سے ملے گی یہ شیعہ حضرات اس پر عمل کریں گے، اور چاہے وہ قولی شکل میں ہو، عملی شکل میں ہو، یا نقلی شکل میں ہو، جو بات اہل بیت اطہار سے ملتی ہے شیعہ حضرات اس پر عمل کر لیتے ہیں۔ لہذا عقائد میں، احکامات میں اسی وجہ سے فرق ہو گئے، چونکہ انہوں نے وہ مشرب قبول کر لیا، انہوں نے یہ مشرب قبول کر لیا ہے، لیکن اس کے باوجود اہل بیت اطہار کے ماننے والے کم رہ گئے، صحابہ کے ماننے والے زیادہ ہو گئے۔ اس کی وجہ یہ رہی ہے، چونکہ اہل بیت کو سیاسی مسائل کی وجہ سے حکومت سے دور ہو گئے، اور ان لوگوں سے دور ہو گئے کہ جو خلفاء کی روایات کو بیان کرنے والے تھے، صحابہ کی روایات کو بیان کرنے والے تھے، ان سے اتنی بڑی دوری ہو گئی، اتنا فاصلہ بن گیا کہ جو اہل بیت کے ماننے والے تھے ان میں بھی فرق آ گیا، اور جو صحابہ کے ماننے والے تھے ان میں بھی فرق آ گیا۔ لہذا تمام کے تمام شیعہ سنی حضرات کو چاہیے کہ جتنے بھی مشترکات ہیں اہل بیت میں اور صحابہ میں، ان پر اگر عمل کریں گے تو یہ اختلاف ختم ہو جائے گا۔ لہذا قرآن کریم اور اہل بیت اور صحابہ کے درمیان میں جتنے بھی مشترکات ہیں ہمیں انہی پر عمل کرنا چاہیے، تاکہ ہم امت واحدہ بن کر رہیں اور سارے اختلافات ہمارے درمیان سے ختم ہو جائیں، چاہے وہ عقائد کے اعتبار سے ہو، احکام کے اعتبار سے ہو، سیاست یا ثقافتی اور سماج کے اعتبار سے ہو۔
کیا مصلح عالم اور مہدویت کا مسئلہ ایک حقیقت ہے؟ اس مسئلے میں شیعہ اور سنی کے درمیان کون کون سی باتوں میں اختلاف ہے اور کن باتوں میں اشتراک پایا جاتا ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے, مصلح عالم اور منجی بشریت کا مسئلہ یہ عالمی مسئلہ ہے. تمام ادیان و مذاہب اس بات پر متفق ہیں کہ آنے والے زمانے میں جب ظلم و ستم بڑھ جائے گا تو ایک منجی بشریت آئے گا, یعنی ایک ایسا انسان کامل آئے گا جو انسانیت کو بچائے گا, ظلم و جور سے ان کی حفاظت کرے گا. اس بات کو تمام ادیان و مذاہب مانتے ہیں, چاہے وہ یہودی ہوں, چاہے وہ عیسائی ہوں, چاہے وہ زرتشت ہوں, چاہے وہ مسلمان ہوں. جہاں بھی یہ تصور ہے کہ ہم دین والے ہیں, ہم مذہب والے ہیں, وہاں منجی بشریت اور مصلح عالم کا بھی تصور پایا جاتا ہے. اور اس بات کو معجم امام مہدی, ایک کتاب ہے کئی جلدوں میں, اس کی پہلی جلد میں تقریباً 100 صفحہ اس بات پر عبارتیں نقل ہوئی ہیں کہ عیسائی مذہب میں منجی بشریت کو کس طریقے سے بیان کیا گیا ہے, یہودیوں میں کیسے بیان کیا گیا ہے, زرتشتیوں میں کیسے بیان کیا گیا ہے. میں زرتشتیوں کی ایک عبارت جو فارسی زبان میں ہے اسی کتاب سے نقل کرتا ہوں. زرتشت نبی, یعنی زرتشت شخص کا نام تھا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا, وہ ایرانی کا نبی تھا. وہ اپنی کتاب میں لکھتا ہے, فردی از سرزمین تازی, ایک شخص عرب کی سرزمین سے ظہور کرے گا جو فرزندان ہاشم میں سے ہوگا, اور وہ ایران کی سرزمین میں داخل ہوگا اور پھر اس کو عدل و انصاف سے بھر دے گا. تو اس عبارت سے یہ بات ظاہر ہے کہ منجی بشریت اور مصلح عالم یا امام مہدی کا تصور یہ صرف مسلمانوں سے مخصوص نہیں ہے, بلکہ دنیا کے تمام ادیان اس بات کو مانتے ہیں, چاہے وہ مسلمان ہوں یا غیر مسلمان ہوں. البتہ مسلمانوں میں دو فرقے ہیں جو بڑے مانے جاتے ہیں, ایک سنت والجماعت ہے اور ایک اہل تشیع ہیں. ان میں کچھ نقطۂ افتراق ہے اور کچھ نقطۂ اشتراک ہے, یعنی کچھ چیزیں ایسی ہیں امام مہدی کے سلسلے میں جس میں شیعہ اور سنی دونوں متفق ہیں. ان میں سے اہم چیز یہ ہے, چاہے وہ شیعہ عالم ہو یا سنی عالم ہو, دونوں قسم کے علماء اس بات پر متفق ہیں کہ آخری زمانے میں امام مہدی تشریف لائیں گے اور دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے. اسی لیے امام مہدی کو مہدی موعود کہا جاتا ہے, یعنی ایسا ہدایت کرنے والا جس کا وعدہ اللہ اور رسول نے مسلمانوں کو دیا ہے. یہ ہے نقطۂ اشتراک, یعنی آخری زمانے میں امام مہدی تشریف لائیں گے. لیکن نقطۂ افتراق یہاں پاس ہے, سنت والجماعت کہتے ہیں امام مہدی پیدا نہیں ہوئے, وہ آنے والے زمانے میں پیدا ہوں گے اور پیدا ہونے کے بعد دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے. لیکن شیعہ عقائد کے مطابق امام مہدی پیدا ہو چکے ہیں, اور نہ یہ کہ وہ پیدا ہو چکے ہیں بلکہ ہمارے نزدیک یہ بات بھی معین ہے کہ آپ امام حسن عسکری علیہ الصلاۃ والسلام, جو ہمارے 11ویں امام ہیں, ان کے فرزند ہیں. لہٰذا ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ امام زمانہ اور امام مہدی پیدا ہو چکے ہیں, اور وہ غیبت صغریٰ اور کبریٰ کے بعد ظاہر ہوں گے اور دنیا کو اس طریقے سے عدل و انصاف سے بھر دیں گے جس طریقے سے یہ دنیا ظلم و جور سے بھری ہوئی ہے.
فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ.
خلقت کی گہرائیوں کے بارے میں غور و فکر کرنے سے انسان کو کیا حاصل ہو سکتا ہے؟ کیا انسان کی عقل اور فکر اسے خدا تک پہنچا سکتی ہیں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے بہت اچھا سوال آپ نے کیا ہے کہ آیا عقل اور فکر انسان کو اللہ تک پہنچا سکتی ہیں یا نہیں. دیکھیے اللہ نے انسان کو بہت ساری نعمتیں دی ہیں. کوئی بھی نعمت اللہ نے انسان کو بیہودہ اور بیکار نہیں دی ہیں. ہر نعمت کا کوئی نہ کوئی ہدف ہے, کوئی نہ کوئی مقصد ہے. اسی لیے اگر آپ ان نعمتوں کو بروئے کار نہیں لائیں گے تو پروردگار عالم سوال کرے گا, مواخذہ اس کا ہوگا کہ ہم نے اتنی بڑی نعمت دی تھی, اس نعمت کے ذریعے آپ بہت سی برکتوں کو فضیلتوں تک پہنچ سکتے تھے, مگر آپ نے کیوں نہیں اس نعمت کا استعمال کیا کہ آپ کیوں جو ہے اس تمام جو ہے فضیلتوں سے محروم رہے. یہ ایک سوال ہوگا. بس اس کا مطلب یہ کہ اللہ نے جتنی بھی نعمتیں دی ہیں ان سب کا مقصد ہے اور اس کو بروئے کار لانا چاہیے. اس میں ایک سب سے بڑی نعمت جو اللہ نے دی ہے وہ ہے تعقل, عقل اور فکر. انسان کو اللہ نے عقل دی ہے, اسی عقل کے ذریعہ انسان تمام حقائق تک پہنچ سکتا ہے. اس لیے مولا کائنات کا ارشاد گرامی ہے, علیک بالفکر فإنه راشد عن الضلالۃ ومصلح الاعمال. انسان سے مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں کہ علیک بالفکر, یعنی تم تفکر کرو, فکر کرو, اندیشہ کرو, سوچو, اس لیے کہ یہی فکر انسان کو گمراہی سے ہدایت تک لاتی ہے. یہی فکر انسان کے اعمال کی اصلاح کا سبب بنتی ہے. اگر انسان فکر کرے گا تو اس کا اعمال صحیح ہو جائے گا, گمراہی سے نجات پایا جائے گا. جب ہدایت کے راستے پہ آ جائے گا, اس کا اعمال صحیح ہو جائے گا تو اس کا رابطہ پروردگار عالم سے گہرا ہوتا چلا جائے گا, وہ اللہ سے قریب ہوتا چلا جائے گا. تو یہ عقل سبب بنتی ہے کہ انسان اللہ سے قریب ہوتا چلا جائے. بلکہ واحد اور سیدھا راستہ تمام حقائق تک پہنچنے کا یہ عقل ہے. عقل ہی کے ذریعہ انسان تمام حقائق تک پہنچ سکتا ہے. اب رہا مسئلہ جو آپ نے دوسرا یعنی جو ہے وہ سوال کیا, وہ یہ ہے کہ ہمیں جو ہے وہ آیات یہ زمین اور آسمان کی خلقت یا انسان کی خلقت کے سلسلے سے اگر ہم فکر کریں, غور و فکر کریں, تو ہم کہاں تک پہنچیں گے, اس کا مقصد کیا ہے, ہم کہاں تک پہنچیں گے. دیکھیے جتنی بھی چیزیں اللہ نے خلق کی ہیں اس میں حکم ہے پروردگار عالم کا کہ تم اس کے بارے میں سوچو. انا فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. فکر کرو, دیکھو, سوچو کہ اللہ نے یہ زمین و آسمان کو جو پیدا کیا ہے, یہ شب و روز کا آنا جانا, اس میں آیات اور نشانیاں ہیں, اس میں غور و فکر کرنا چاہیے, انسان کو سوچنا چاہیے. اس لیے ارشاد ہے فی کل شیء آیۃ تدل علی انہ واحد. ہر چیز جتنی بھی اللہ نے خلق کی ہے ہر ایک میں ایک نشانی ہے اور وہ اس بات کی دلالت کرتی ہے کہ اس کا خالق ایک ہے. مولا کائنات نے کیا خوب اشارہ کیا ہے. مولا کائنات کا ارشاد گرامی ہے کہ ما رأیت شیئاً الا ورأیت اللہ قبلہ وبعدہ ومعہ. یہ جتنی بھی چیزیں ہیں میں نے کسی چیز کو دیکھا ہی نہیں مگر یہ کہ اس کے ساتھ, اس کے پہلے اور اس کے بعد اللہ کو دیکھا. یعنی ہر شے میں اللہ کی جلوہ نمائی ہے. اگر انسان اس بصیرت سے دیکھے تو انسان جتنی بھی چیزیں ہیں ان سے غور و فکر کرنے سے اللہ تک پہنچ جائے گا. اسی لیے تاکید یہ ہے کہ انسان اپنی خلقت کے بارے میں سوچے سمجھے. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ خُلِقَ مِمَّا اِنْ دَافِقَ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ. اپنی ذات کے بارے میں سوچو کہ اللہ نے کیسے انسان کو پیدا کیا ہے. بس اگر انسان سوچے ان سب چیزوں کے بارے میں تو اللہ تک پہنچ سکتا ہے بڑے اطمینان سے. اس لیے کہ کائنات میں جتنی چیزیں ہیں اس کا کوئی نہ کوئی خالق ہے. فطری طور پہ بہت اچھی بات کہی ہے سید ابن طاؤس رحمۃ اللہ علیہ نے, ان کا کہ حتیٰ یہ بچہ 2-3 سال کا بچہ بھی یہ جانتا ہے کہ یہ جتنی چیزیں ہیں اس کا کوئی نہ کوئی لانے والا ہے. مثلا مثال کے طور پہ وہ کہتے ہیں کہ اگر پیچھے سے بچے کے سامنے کوئی چیز رکھ دی جائے تو وہ جانتا ہے کہ یہ تو چیز تھی نہیں, اس کا مطلب ہے کہ جو یہاں آئی ہے کوئی لانے والا ہے. تو اسی لیے بچہ قبل اس کی اس چیز کو دیکھے یہ دیکھتا ہے کہ کس نے دیا ہے. بس یہ ایک فطری امر ہے. اگر انسان آیات یہ زمین اور آسمان کی خلقت یا اپنی خلقت کے بارے میں سوچے گا تو بڑے اطمینان سے اللہ تک پہنچ سکتا ہے, اور یہی ہدف بھی ہے اللہ تک پہنچنا.
وَمِنْ آيَاتِهِ لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة.
عورت کو ایک زوجہ کی حیثیت سے اسلام میں احترام و مقام ملتا ہے یا اس کی توہین کی جاتی ہے؟ اس مطلب کو قرآن و روایات کی روشنی میں بیان فرمائیں.
جی ہاں بالکل بجا سوال ہے کہ اپنی زوجہ کا احترام کرنا اور اس کے ساتھ محبت کرنا، اظہار محبت کرنا، اسلام نے بہت تاکید کی اس سلسلے میں. اسلام جس طرح سے انسان یعنی ایک مرد کو ایک انسان بنا کے بھیجا ہے، اس طرح سے اس عورت کو بھی ایک انسان بنا کے بھیجا ہے. ایک ہی چیز سے ان کی تخلیق ہوئی ہے اور ایک ہی چیز کا تقاضا ان سے ہوا ہے. لہذا جتنا وہ معنوی اور باطنی مسائل میں پیش رفت کر سکتا ہے، ترقی کر سکتا ہے، عورت بھی اتنی ہی پیش رفت کر سکتی ہے. لہذا اللہ کے نزدیک صرف ان کا مقام بلند اور مرتبہ بڑا ہے جو تقوی الہی اختیار کرے، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، اس میں کوئی فرق نہیں کرتا. رہی بات اس کی کہ عورت کی توہین نہ کرنا اور اس کا احترام کرنا، دیکھیں چونکہ مخلوق ہے اللہ کی، لہذا جب شوہر کے پاس یہ عورت جاتی ہے، مثلا جب اس کا نکاح ہوتا ہے، تو یہاں پہ تین چیزیں ہیں. دیکھیے، ایک یہ کہ یہ عورت جو ہے یہ اللہ کی امانت ہے اس کے ہاتھ میں. دوسری یہ کہ چونکہ یہ شریک زندگی بن رہی ہے، زندگی کے امور میں اس کے ساتھ ساتھ ہے، لہذا شریک حیات ہے. تیسری چیز یہ کہ چونکہ گھریلو کام اس کے ذمے ہیں اور بچوں کی پرورش کی ذمہ داری اور ان کی تربیت اور ان کی نگہبانی کو بخوبی انجام دے سکتی ہے، لہذا اس اعتبار سے یہ گھر کی ماں ہے. لہذا جب ان تین چیزوں کو نظر میں رکھا جائے گا تو اسلام نہ اس کی توہین کرنا پسند کرتا ہے اور نہ ہی اس کی تحقیر کرنا پسند کرتا ہے. بالکل حقارت کی نظر سے اگر شوہر اپنی زوجہ کو دیکھے، اسلام قطعاً اس بات کو پسند نہیں کرتا اور اس کے لیے بہت بڑا عذاب بھی نظر میں رکھا ہے. اس لیے قرآن کہتا ہے عاشروہن بالمعروف، یعنی جب اپنی بیگمات کے ساتھ، جب اپنی زوجہ کے ساتھ رفتار کرنا چاہتے ہو، بات کرنا چاہتے ہو، معاشرت کرنا چاہتے ہو، تو یہ بالکل نیک اور احسن طریقے سے تیرا رفتار، تیرا اٹھنا بیٹھنا اور ان سے معاشرت ہو. اس طرح سے امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من اتخذ امرأة فلیکرمها، جو اپنی زوجہ جس کے پاس ہو، جس کا عقد ہوا، جس کا نکاح ہوا ہے، فلیکرمها، اسے چاہیے کہ اس کا اکرام کرے، اس کی نوازش کرے، اس کا احترام رکھے. امام علی فرماتے ہیں کہ کیوں ایسا کرنا ہے، فرماتے ہیں کہ انہن امانت اللہ عندکم فلا تظارحن ولا تعدلوہن. امام علی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کی امانت ہے تمہارے ہاتھوں میں، لہذا اس کا اکرام کرنا چاہے، اس کی توہین نہیں ہونی چاہیے، اس کو اذیت اور آزار مت دو. لہذا جس طرح سے یہ اس بات کی خواہش رکھتی ہے، اس کو بھی نظر میں رکھنا چاہیے کہ اس کا احترام رکھا جائے، اس کی تحقیر نہ ہو. مرد بھی عورت سے یہی چاہتا ہے کہ یہ عورت بھی مرد کی تحقیر نہ کرے، اس کی توہین نہ کرے اور اس کا ہر جگہ ہر لحاظ سے احترام کرے.
سامعین، پیغمبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، دعا مومن کا ہتھیار، دین کا ستون اور آسمان و زمین کا نور ہے. دعا بندگی اور عبادت بھی ہے اور طاعت و عبدیت کا مخلصانہ اظہار بھی. دعا عبودیت کا پیکر ہے، غنی مطلق کی بارگاہ میں حاجتوں کی عملی ترجمانی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جس مومن کا ایمان جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ دعائیں کرتا ہے، کیونکہ اس کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ حاجتوں کا پورا کرنے والا خدا ہے، وہ اس سے دعائیں کرتا ہے اور اس سے رحمت، عزت، قوت اور اچھائیاں طلب کرتا ہے۔ دعا انسان کو انسان سے مانگنے کی ذلت سے نجات دلا کر بارگاہ خداوندی میں دست سوال پھیلانے کی عزت عطا کرتی ہے۔ لوگوں سے حاجت طلب کرنا ذلت ہے، اور خدا پر بھروسہ کرنا اور اس سے مانگنا عزت و شرف ہے۔ دعا انسان کے قلبی، فکری اور روحانی امراض کا علاج ہے، اور انسان اس طرح کے مہلک امراض کی آماجگاہ ہے جیسے خدا سے غفلت، حسد، حرص، دنیا کی محبت، مال و دولت اور شہرت کی تمنا وغیرہ، اور دعا ہی ان تمام جراحتوں کا واحد علاج ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ صرف اور صرف خدا سے امید رکھیں اور دوسروں سے نا امید ہو کر بارگاہ اہدیت میں تمام قیود و شرائط کے ساتھ دعا کے لیے حاضر ہوں۔ جی ہاں سامعین، ایسی ہی ایک بابرکت دعا جو فرزند رسول حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے منسوب ہے، آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں، تو آئیے سنتے ہیں۔
الٰہی عظم البلاء وبرح الخفاء وانکشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء اللهم صل على محمد وآل محمد قل الآن الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر او هو اقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا صاحب الزمان الغاث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجب 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 يا
ارحم الراحمین به حق محمد و آله الطاهرین.